نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. توسل سے متعلق کچھ اور سوالات آئے تو ان کی وضاحت بھی کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے. ایک یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ سورہ مائدہ کی 35 آیت کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس میں ایک خیال اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اس میں وسیلہ سے مراد اعمال اعمال صالحہ ہیں. اب اعمال صالحہ اگر ہیں تو نیک اعمال کا وسیلہ یہ تو اتفاق ہے اس میں، تو پھر ہم اس کو وسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یا دیگر نیک صالحین اور انبیاء کی ذات سے ان کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیوں وسیلہ بناتے ہیں؟ تو اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ قرآن کی اس آیت میں ظاہر میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وسیلہ کو خالی عمل صالح کے ساتھ خاص کیا جائے. ایک بات تو یہ، جو اصول ہے تفسیر کا، اس کا اصول یہ ہے کہ ظاہر کا جو لفظ ہوگا اگر اس کے معنی ظاہراً جو سمجھ میں آتے ہوں وہ مطلق ہوں تو مطلق ہی رکھے جائیں گے، اس کو مقید نہیں کیا جائے گا، یعنی اس میں قید نہیں لگائی جائے گی. قید لگانے کے لیے کوئی اور قطعی دلیل ہونی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کا یہ لفظ بالکل کیٹیگوریکل ہے، اس کیٹیگری کے اندر کہیں کوئی ایکسیپشنز نہیں دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اصل تو یہی بات ہے کہ اس لیے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا جائے گا جبکہ یہ بالکل ایبسلوٹ ہے اور جنرل ہے. تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اتقوا اللہ کہا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ یہ عمل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا اس میں عمل آ گیا، اور اس کی طرف ذرائع تلاش کرو. بعض لوگ پھر یوں کہتے ہیں کہ یہ اسی کی تفسیر ہے. اگر اس کو تفسیر کہا جائے تو یہ ایک درجے کا ریپیٹیشن ہے، جس کو قرآن کی بلاغت اور قرآن کی فصاحت سے مناسبت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے الفاظ یا ایسی باتیں استعمال نہیں کرتے یا ایسے لفظ استعمال نہیں کرتے کہ جو محض اس لیے ہو کہ پچھلی بات کو دوبارہ بیان کیا جائے، حالانکہ ایسی مثالیں آتی ہیں جہاں اس کی ضرورت ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ استیناف کر رہے ہیں، تو اگر واو کو استینافی سمجھا جائے، یعنی ایک نئی بات بتا رہے ہیں، ایک دوسری بات بتا رہے ہیں پچھلی سے متعلق جو پہلے ہوئی تھی، اب اس کے بعد ایک دوسری بات بتا رہے ہیں، تو ایسا کرنا زیادہ فصیح ہے. یہ علم ادب اور لغت وغیرہ کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی بات مترادف کے طور پر ایمفسس کے طور پر بیان کی جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن استیناف کرنا یعنی ایک نئی بات کہنا واو کے ذریعے یا کسی اور استینافی حرف کے ذریعے کرنا، یہ زیادہ فصیح ہے. تو یہاں زیادہ فصیح معنی یہی ہوں گے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کو عمل، کیونکہ تقوی عمل کا نام ہے، اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اس کو ایک دوسرا عمل کہا جائے، یعنی کوئی اور کام کیا جائے، تلاش کیا جائے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس وسیلہ سے مراد عمل ہے تو اس میں بھی ایک اشارہ موجود ہے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے، دامت برکاتہم نے، اللہ کی رحمت بھی ہو ان پر اور دامت برکاتہم، اللہ ان کو بقید حیات رکھے اور دیر تک ان سے امت کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے. تو مفتی صاحب نے فتح الملہم کا جو تکمیلہ لکھا، یہ عربی زبان میں مسلم شریف کی شرح ہے جو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے ابتدا کی تھی، 4 جلدیں اس کی وہ مکمل کر پائے تھے، بقیہ چار جلدیں جو اس کا تکملہ کہلاتا ہے، فتح الملہم، مسلم شریف کی عربی کی شرح، بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، عربی میں لکھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے، دامت برکاتہم. اس میں انہوں نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ دو وجہیں ہیں جس سے ہم کسی دنیا سے چلے جانے والے نیک بزرگ سے وسیلے کو جائز سمجھ سکتے ہیں. ایک تو وہی بات جو ہم نے پہلے کہی کہ اپنی عاجزی، کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے دربار میں اپنا کوئی عمل پیش کروں، میرے پاس کوئی ایسی پونجی نہیں ہے کہ جو تیرے لیے تیرے سامنے پیش کروں اور تو اسے قبول کر کے میری اس دعا کو قبول کر لے. لیکن تو اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، ان ولیوں سے محبت رکھتا ہے، اس محبت کا خیال کر کے، ان کا خیال کر کے میرا بھی کام بنا دے. تو یہ درخواست کا ایک طریقہ ہے. اور اس سے زیادہ افضل یا زیادہ بہتر وجہ یہ کرنے کی کیا ہے کہ اعمال کا وسیلہ متفق علیہ ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو ایمان کی عین میں سے ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، او کما قال، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اس کے ماں باپ، اس کے اولادیں اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ تو ایمان کی عین ہے. اس طرح کی بہت ساری احادیث بھی ہیں، قرآن کے اندر بھی اس کے بہت سارے احکامات موجود ہیں. تو یہ عین ہے دین کا. اسی طرح اولیاء اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین ایسی خصلتیں ہیں کہ جو لوگ اپنے اندر ان کو حاصل کر لیں، پیدا کر لیں، ان میں انہوں نے گویا حلاوت ایمانی چکھ لی. تو ان میں سے پہلی یہی ہے کہ من احب اللہ، من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے علاوہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، یعنی سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے ہو جائے، تو اس نے حلاوت ایمانی چکھ لی. دوسری اس میں ہے من احب عبدا لا یحبہ الا للہ، اور وہ کہ جو کسی بندے سے محبت کرے اللہ ہی کی وجہ سے اس سے محبت کرے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کی فکر آخرت کی وجہ سے، کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور اس کا بھی سوال کرتا ہوں کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے، کہ اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. اور ایسے اعمال کی بھی محبت پیدا کر دے میرے دل میں کہ جو تجھ سے قریب کرنے والی ہوں. تو یہ چند باتیں میں نے بتا دیں اس میں، لیکن بہت زیادہ احادیث اور قرآنی آیات اور اقوال موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، انبیاء صالحین، شہداء سے محبت کرنا یہ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت اہم رکن ہے. تو جو شخص یہ کرے گا وہ اس نیک عمل کو کر رہا ہوگا. تو جب وہ اس نیک عمل کو کر رہا ہوگا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نیک عمل کا وسیلہ کرتا ہے کہ یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں سوائے ان نیک لوگوں کی محبت ہے، میری اس نیک عمل کو قبول فرما لے اور اس کے بدلے میں مجھے یہ اچھا اجر دے اور میری دعا قبول کر لے. تو اس نیت سے اگر کوئی دعا کرے تو یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ نیک عمل ہے، اور نیک عمل اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوگا. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو بھی لکھا ہے. تو امام تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے قاعدۃ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس عقیدے، اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اے اللہ، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان رکھتا ہوں، ان پر ایمان لایا ہوں، اور ان سے محبت رکھتا ہوں، اور ان کی اطاعت کرتا ہوں، اور ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہوں، اپنے آپ کو ان کے مطابق، ان کی زندگی ان کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی کو، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بہترین وسیلہ طلب کرنا ہوگا. فرمایا کہ اس سے تو دعا ضرور قبول ہونے کا امکان ہے, بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام وسائل میں سب سے بہترین وسیلہ ہے, سب وسیلوں میں سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتقاد, ان پر ایمان, ان سے محبت اور ان کی اتباع کو وسیلہ بناتا ہوں. تو یہ نیک عمل ہوا, تو اس محبت کو اگر کوئی اپنی وسیلہ بناتا ہے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ بات جائز ہے, جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا اور یہ کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا. اس کے علاوہ ایک بات یہ تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح وسیلہ کیا, تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو امام احمد بن حنبل مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن شیبہ لے کر آئے ہیں, اور اسی طرح امام ابن ماجہ لے کر آئے ہیں. تو ان تینوں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث بیان فرمائی, جس میں حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یخرج الی الصلاۃ, کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے نماز کے لیے اور اس وقت یہ کہے اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک, کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ سے تمام سوال کرنے والوں کے حق کا, کہ وہ سارے لوگ جو تجھ سے سوال کرتے رہے میں ان کے حق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے حق کا وسیلہ کر کے. بحق السائلین علیکا کا مطلب ان سوال کرنے والوں کا جو تیرے ساتھ تعلق ہے, جو حق ہے اس کا, اس کو وسیلہ بنا کر تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور جو میرا یہ پیدل چلنا ہے نیک عمل, اس نیک عمل کو بھی وسیلہ بناتا ہوں کہ اس کو بھی, اس کے بھی ذریعے تو فإنی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا رعاء ولا سمعۃ, کہ میں نہ نکلوں برائی کی طرف, دھوکے, تکبر اور دکھاوے اور سنانے کے لیے. بہرحال ایک لمبی دعا کا حصہ ہے, فی الحال چونکہ مطلوب یہی تھا اتنا حصہ. ورنہ خرجت ابتغاء سخطک وابتغاء مرضاتک اسألک ان تنقذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت وکل اللہ بہ 70,000 ملک یستغفرون لہ واقبل اللہ علیہ بوجہ حتی یفرغ من صلاتہ, کہ جو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر 70 فرشتے بنا دیتے ہیں, بھیج دیتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, اور جب تک اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرح متوجہ رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. اس حدیث کو بعد کے کچھ لوگوں نے ضعیف قرار بھی دیا ہے, لیکن بہت زیادہ ائمہ نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے, تو اس میں دونوں طرح کی رائے موجود ہیں. جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب نتائج الافکار میں اس کو صحیح قرار دیا ہے, حسن قرار دیا ہے. حافظ عراقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. امام دمیاتی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, حسن قرار دیا ہے. ابو الحسن مقدسی نے اس کو ترغیب و ترہیب میں صحیح قرار دیا ہے. جلال الدین سیوطی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو بہرحال یہ کچھ ائمہ ہیں جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, کچھ نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. اس کے باوجود بہرحال اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنا جو بتایا ہے, تو اس میں اس طرف اشارہ ہوا کہ دنیا سے جانے والوں کا وسیلہ کر کے دعا کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ نابینا شخص کی حدیث تو بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے عثمان بن حنیف کا واقعہ اور وہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جیسا بتایا کہ موجودہ زمانے میں چاروں فقہا کے جو مکاتب فکر ہیں ان کے ایسا کرنا جائز ہے, اکثر امت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی صبح شام یہی کرتا ہوگا, مرضی ہے لوگوں کی, لیکن اس کو ناجائز قرار دینا یہ ذرا ایک جرأت کی بات ہے, اس لیے اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے اور بہت احتیاط کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ اس بارے میں قرآن میں صرف دو ہی آیت کیوں آئیں، ایک یہ والی اور ایک دوسری آیت، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم، کہ جب یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں اور گناہ کر بیٹھیں گناہ کے ذریعے، تو یہ آپ کے پاس اگر آتے اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے، یہ بھی استغفار کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی توبہ قبول فرما لیتا، جس کا مفہوم یہ ہے جو حدیث تفصیل سے بیان ہو چکی قرآنی آیت. تو اس میں بھی دو ہی آیتیں کیوں قرآن میں، اور آیتیں کیوں نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ایک چیز کے جواز کے لیے تو خالی ایک اکیلا اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. کسی چیز کو واجب یا عقیدے کا یا ایمان کا حصہ بنانا ہو، اس کے لیے بار بار اور بہت ساری دلائل آتے ہیں. کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے تو ایک اکیلی بات بھی کافی ہوتی ہے. تو اس کو تو جائز ہی قرار دیتے ہیں لوگ، اس کو فرض، سنت اور واجب تو قرار نہیں دیتے. تو جو لوگ اس پہ بہت زور دیتے ہیں اور اس کا رد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو وہ کرتے رہے اپنے طور پر، ان کو کب کہتے ہیں ہم کہ توسل بالنبی یا اور بزرگوں کے ذریعے کریں؟ نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن اس کو ایشو نہ بنائیں، اس کی بیس پر دلوں کو نہ پھاڑیں، آپس میں نفرتیں نہ کریں، اپنے عمل کے ساتھ رہیے. اس میں جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں، تو اس میں کیا ضرورت ہے چھیڑ چھاڑ کی؟ اپنا کام کیجیے، جس کو جو سمجھ میں آئے، جس کو لگتا ہے کہ اس کو کرنا ہے وہ کرے، جس کو نہیں لگتا وہ نہ کرے. کب آپ نے دیکھا کہ مسجد میں علماء ہر وقت لوگوں کو حکم دیتے ہوں کہ یہ کیا کرو؟ یہ تو بات لوگ کرتے نہیں، جس کو کرنا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. لٹھ لے کے پیچھے دوڑ جانا اور پیچھے پڑ جانا اور کسی طریقے سے حق اور باطل کا فیصلہ اسی بنیاد پہ کرنا، یہ بہت ہی زیادہ غلو فی الدین ہو جاتا ہے. اللہ ہم کو توفیق دے. اس لیے کہ اس میں ایک اصول ہے، لا انکار فی مسائل الاختلاف، اختلافی مسائل میں کسی پہ نکیر نہیں کی جاتی. تو نکیر سے بچیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.